أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1980 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب کی آیت 22 سے ہو رہا ہے، 33/22. بات چلی آ رہی تھی جنگ احزاب، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ اس جنگ میں تصادم بڑا ہی صبر آزما اور ہمت شکن تھا، ایسا زلزلہ انگیز کہ کمزور دل کے اور وہ لوگ کے جو منافقت میں اس میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے عین دوران جنگ سازش کی، غداری کی. جیسا کہا گیا تھا کہ ان میں سے وہ بھی تھے جو قسم قسم کے بہانہ سازیوں سے میدان جنگ سے فرار چاہتے تھے. ان کا ذکر تو سابقہ آیات میں آ چکا ہے، اور آج بات شروع ہو رہی ہے ان کے بالمقابل ان مومنین کی کہ جو اپنی جان اور مال بیچ کر اسلام لائے ہیں. کہا کہ ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. عجیب الفاظ کہ جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا کہ جن سے ان لوگوں کی وہ کیفیت ہو گئی تھی جو پہلے بیان کی جا چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. یہ وعدہ کا لفظ جو ہے، اگرچہ معنوی طور پر تو کئی اور مقامات میں بھی یہ وعدے ہیں، لیکن یہ وعدہ جو ہے وہاں لفظ وعدہ بھی ہے. 24/55 سورہ نور کی آیت 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وعدہ کرتا ہے خدا تم میں سے جو ایمان لائے اور وہ پھر صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں، ان سے وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسی دنیا میں، اسی کرۂ ارض پر، اسی زمین پر انہیں حکومت اور مملکت عطا کرے گا. یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں جسے کہتے ہیں نظام اسلام کا، اس کا پورا نقشہ اس کے اندر آ گیا ہے. پہلی چیز تو اس میں یہی ہے کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، بندے اور خدا کے درمیان پرائیویٹ تعلق کچھ پوجا پاٹ کی، عبادت کی، پرستش کے رسوم وغیرہ ادا کر لیے، کچھ عقائد رکھ لیے تو مذہب کا تقاضا پورا ہو گیا. یہاں تو ایمان اور عمل صالحہ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اپنی آزاد مملکت ملے، اور وہ مملکت یہ نہیں ہے کہ جیسے حکومتیں دوسری اقوام کو ملتی ہیں، سلطنتیں ملتی ہیں، وہ ملے اس لیے کہ والا یو مکہ نن لہم دینا ہوں اللہ زرتدا، دین کا تمکن اس ذریعے سے ہوگا. تو اگر یہ استخلاف فی الارض نہیں ہے تو دین کا تمکن ہی نہیں ہو سکتا، دین قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو گویا یہ تھا وہ وعدہ. یہ باتیں تو پہلے متعدد بار آ چکی ہے، اور میرا درس تو مسلسل انہی نکات کی تشریح کا ہی یہ پروگرام ہے. قرآن کی مختلف آیات میں یہی چیز چلی آ رہی ہے، یہ دین ہے. تو گویا وعدہ یہ ہے جو جہاں لفظ وعد اللہ الذین کہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. کیا بات کہ یہ تو اسی وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ گیا جو خدا اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور ان کا وعدہ سچا تھا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان لشکروں کے ہجوم کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا ایمان اور زیادہ مستحکم ہو گیا، اور انہوں نے اور زیادہ شدت سے عطائے اختیار کر لی. گویا یہ بات شروع ہوئی تھی آیت 7 اور 8 میں، آپ دیکھیے اسی صورت کے. کہا یہ گیا تھا کہ ہم نے انبیاء سے ایک عہد لیا، اور اے رسول تم سے بھی عہد لیا، اور وہ عہد یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کا دعویٰ کریں کہ ہم اپنے اس ایمان میں سچے ہیں، تم نے ان کے اس دعوے کا امتحان لینا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے اس دعوے کو. یہ میثاق لیا گیا تھا انبیاء کرام سے، اور اس کے بعد یہ ان جنگوں کی وارداتیں سامنے لائی گئی کہ یہ وہ میدان تھے جہاں ایمان کے مدعیان کے دعوے کی صداقت کی آزمائش ہونی تھی. تو گویا یہ وہ جنگ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور ہم نے اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت وہاں پہنچا دیا. تو جتنی زیادہ آزمائش کی گھڑی آئی، مقابلہ جتنا زیادہ سخت آیا، اسی کے مقابلے میں اتنا ہی ان کا ایمان مستحکم ہوا. یہ تو آپس میں ایمان اور اس کے ٹکراؤ کی جو قوتیں آتی ہیں، یہ تو یوں سمجھیے مثال کے طور پر جیسے ٹینس کا کھیل ہوتا ہے، جتنے زور سے ادھر سے وہ اس کو چوٹ لگاتا ہے اتنے زور سے اس کو ریٹرن ملتی ہے. یہ تو صادمات میں آ کے پختہ ہوتا ہے، ٹیسٹ یہاں ہوتا ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی سے اس کا عہد لیا تھا کہ تم نے ان کے اس دعوے کی صداقت کا ٹیسٹ کرنا ہے، اور ٹیسٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان اس سے اور بڑھ گیا اور انہوں نے اور زیادہ دل کی گہرائیوں سے اس کی عطائت کو قبول کیا. یہ جو ایمان زیادہ ہو جانے کا یا مستحکم ہو جانے کا واقعہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی ایک جگہ یہ چیز ہے، 3/172 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. یہ ارباب ایمان وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف کس قدر جمع غفیر اور کس قدر لشکر جرار تیار کر رکھے، تو یہ سننے کے فخشوهم، تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، دشمنوں نے یہ لوگوں نے ان سے یہ کہا، فزادہم ایمانن، تو یہ سن کے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. ایمان کا زیادہ یا کم ہونا تو پیمائش کا اعتبار نہیں، یعنی مستحکم ہو جانا، محکم ہو جانا، اور زیادہ محکم ہو گیا. اور انہوں نے کہا تھا نا کہ تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، کہا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اتنے لشکر جمع کر دیے ہیں ہمارے خلاف مقابلے میں آنے کے لیے، ہمارے لیے خدا کی نصرت کافی ہے، اور وہی ہے وہ کہ جس پہ پورا پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے. قوانین خداوندی کبھی دھوکہ نہیں ہمیں دے سکتے. دشمنوں کی تعداد کا مقابلہ ہمارے ایمان کی محکمیت، اور یہ چیز کہ اس کے قوانین کے مطابق مقابلہ کرنے سے ان کی تعداد کی کثرت ہم پر غالب نہیں آ سکتی، یہ ہمارا یقین محکم ہے، اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. خدا دارم کے رام دارم جسے کہتے ہیں، پھر دوڑا دوں، آپ کو یاد ہے نا وہ ایرانی گورنر نے جو حضرت عمر علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا، جب انہوں نے اس سے کہا تھا کہ کیا بات ہے، پہلے تو ایرانی کبھی ہمارے مقابلے میں جنگ کے لیے بھی نہیں آتے تھے، اور آج تمہاری کیفیت یہ ہے کہ قدم قدم کے اوپر شکست کھا رہے ہو انہی عربوں کے ہاتھوں سے، تو فرق کیا ہے؟ میں نے کہیں بتا یہ بات بتائیے، بڑا اہم ہے وہ واقعہ. انہوں نے پوچھا تھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ فرق کیسے پیدا ہو گیا، ہم بھی وہی عرب ہیں، تم بھی وہی ایرانی ہو. تو اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کتنے دیدہور تھے، بات کو کیسے سمجھ گئے تھے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ عمر، بات یہ ہے کہ پہلے جب میدان جنگ میں آتے تھے تو ایک طرف تنہا ایرانی ہم ہوتے تھے، ایک طرف تنہا عرب تم ہوتے تھے. اب جو ہم میدان میں آتے ہیں تو ہم تو اسی طرح سے تنہا ایرانی ہوتے ہیں، اور مقابلے میں ہمارے تم عرب ہوتے ہو اور تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہوتا ہے. ان دو قوتوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. ایرانی گورنر رمضان یہ کہہ رہا ہے آپ کہ ہماری شکست تو اس لیے ہے، اور ہم ہی کیا، دنیا کی کوئی قوت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جو دو اکٹھے ہوئے ہیں، منو ساقی بہم سازیم، تو یہ جو ہے نا منو ساقی بہم سازیم والی بات، یہ بہت بڑی چیز. تو اس لیے ان کا ایمان اس سے اور بڑھ جاتا ہے، اور ایمان کے زیادہ محکم ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تسلیمہ، اور شدت سے اطاعت کرتے ہیں وہ قوانین خداوندی کی. یہ محکم ایمان کی نشانی ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. کہ انہوں نے اپنے خدا سے جو عہد کیا تھا انہوں نے بھی پورا کر کے دکھا دیا. خدا نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اس لیے کہ انہوں نے اپنے عہد کو پورا کر کے دکھایا. تو دونوں طرف سے یہ صداقت ہوتی ہے. یہ اپنے دعوی ایمان کی صداقت کا ثبوت باہم پہنچاتے ہیں جانے دے کر. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی صداقت کا ثبوت باہم پہنچاتا ہے انہیں استخلاف کی الارض عطا کر. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی وہ جو جسے کہتے ہیں کہ وہ جو بیع و اشترا کا وعدہ وہ جو معاملہ ہوا تھا بیع و شرا کا خرید و فروخت کا وہ ہے نا ان اللہ ہشترا من المومنین انفسہم واموالہم وان لہم الجنہ. کہ مومن ایک وعدہ کرتے ہیں خدا سے جس کی روح سے وہ اپنی جان اور مال بیچ دیتے ہیں اس کے ہاتھوں اور وہ اس کے بدلے میں انہیں الجنہ دے دیتا ہے. تو یہ جو انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا کہا کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو جانے دے کر اس سے سرخرو ہو گئے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں اس کا حکم ملے اور ہم بھی اپنی جانے ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے میدان میں چلے جائیں یا خود میدان جنگ کے اندر ہی جسے شہید اور غازی کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر. تو وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ ان کی جان دینے کی باری کب آتی ہے انتظار میں ہیں اس کے. یہ ہوتا ہے عزیزان ایمان ایمان اور یہ ہوتے ہیں مومن. تو قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ تو اس جماعت کے متعلق کہتا ہے جسے جماعت مومنین کہا جاتا ہے. ہم لوگ تو اس کے سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. ینتظر وما بدلوا تبدیلا. ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوا اور انہوں نے یہ کیا. دے یجزی اللہ الصادقین بصدقہم. دیکھیے وہی صدق اور صداقت کا لفظ بار بار چلا آتا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ انبیاء کا یہ فریضہ ہے. انہوں نے خدا سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے افراد کے دعوی ایمان کی صداقت کو ٹیسٹ کریں گے اور یہ پھر اس کے ثبوت میں یہ اپنی جانیں اور مال قربان کر کے اور نشاور کر کے دکھائیں گے. تو کہا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے جو اس کا معاوضہ ملتا ہے صلہ ملتا ہے تو وہ ان صادقین کے صدق کے بدلے میں ملتا ہے. جب ایمان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے دعوے کی صداقت کا عملی ثبوت باہم پہنچاتے ہیں تو پھر وہاں سے اس کا صلہ ملتا ہے خدا کی طرف سے. محض زبان سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے اس سے تو کچھ نہیں ملتا. بلکہ قرآن کریم نے تو جیسا سورہ تحریم میں آغاز یہ کہا ہے عرب سے جو شروع شروع میں مسلمان ہو گئے تھے کہ ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم مومن ہو گئے ہیں. ان سے کہو کہ سرے دس اتنا ہی کہیں کہ ہم اسلامی مملکت کے سامنے جھک گئے ہیں. اسلام ولما يدخل الايمان في قلوبهم. یہ اس لیے کہ ایمان ابھی ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. وہ تو اس وقت تک مومن کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتا جب تک یہ کیفیت نہ پیدا ہو. اور یہ سارا قرآن مومنین کے لیے ہے, اس جماعت کے لیے جو اس طرح سے ایمان جن کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہوا اور وہ اس کی صداقت کا ثبوت اس طرح سے باہم پہنچائیں. یہ ایک جماعت تیار ہوتی ہے, یہ ایک امت تیار ہوتی ہے جس کے لیے یہ سارا پروگرام دیا گیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان کے صدق کی اللہ تعالیٰ صلہ ان کو دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ. اب یہ رہے لوگ جنہوں نے سازش کی ہے درمیان میں, غداری کی ہے عین میدان جنگ میں, تو ان کے معاملے کے متعلق خدا کی طرف سے فیصلہ ہوگا, قانون اور احکام نازل ہوں گے. ان میں سے جو تو دیکھا جائے گا کہ اپنے دل سے نادم ہیں اپنے اس کیے پر اور آئندہ کے لیے سچے رہنے کا وعدہ کرتے ہیں انہیں معاف کر دیا جائے گا, اور جن کے متعلق معلوم ہوگا کہ نہیں وہ پختہ تھے اپنی منافقت میں اور اب بھی وہ پختہ ہیں آئندہ بھی ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو ان کو پھر سزا بھی ملے گی. ان اللہ کان غفور الرحیم، یہ جن کو معاف کیا جائے گا یہ ان کے متعلق ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے گی کہ کسی قسم کے ان کے خلاف چارہ جوئی نہ کی جائے، حتیٰ کہ جو مراعات ان کو حاصل ہے دوسروں کو وہ مراعات بھی ان کو دی جائیں گی. یعنی یہ جو اگر غلطی سے سہون یا کسی طرح سے کمزوری سے وہ یہ کر چکے ہیں اور آئندہ کے لیے نادم ہیں اپنے کیے پر، آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی یقین دہانی کراتے ہیں، تو پھر وہ اسی جماعت کے اندر شامل سمجھے جائیں گے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور یہ لوگ جو اتنا یورش کر کے جنہوں نے حملہ کیا تھا قریش اور ان کے ساتھیوں نے باقی لشکروں نے، ان کے دلوں کے اندر یہ ٹھیک ہے غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، کہا یہ گیا ہے کہ اس آگ کی انگیٹھی سمیت اللہ نے ان کو واپس لوٹا دیا، ان کے سینے کے اندر ہی رہی وہ ان کی آگ جس نے ان کے دلوں کو جلا دیا. نار اللہ الموقدہ التی تطلی علی الافئدہ، قرآن کہتا ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ تو دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے، تو یہ دلوں کو لپیٹنے والی آگ انہوں نے کہا کہ یہ لے کر آئے تھے تمہارے خلاف شعلہ فشانی کرنے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ وہ یہاں سے پسپا ہوئے بھاگے، ہزیمت کو شکست خوردہ، اور یہ انتقام کی آگ بھی اپنے سینوں میں اسی طرح سے لے کے واپس ہوئے. وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور یہ جنگ میں نظر آ گیا کہ خدا پر ایمان کس قدر کافی ہوتا ہے جماعت مومنین کے لیے. وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ثابت ہو گیا کہ اللہ کے قوانین کی عطایت سے کتنی بڑی طاقت حاصل ہوتی ہے، کتنا بڑا غلبہ حاصل ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا عزیز من عزیزان من، قرآن میں میں بار بار یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جہاں اللہ کی یہ صفات دی جاتی ہیں کہ وہ صاحب قوت ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب غلبہ ہے، تو اگر ان چیزوں کا تعلق ہم سے نہ ہو تو ٹھیک ہے، تو وہ ہوا کرے صاحب غلبہ اور صاحب اقتدار، ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ اس کی کائنات ہے جو اس نے پیدا کی ہے، اس میں اس کا اقتدار ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، اس کا غلبہ ہے، ہوا کرے ابن مریم، ہوا کرے کوئی، اصل بات یہ ہے کہ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ اس کا غلبہ، اس کی قوت، اس کے اختیارات، اس کی طاقتیں، وہ اس کے قوانین کے ذریعے سے کار فرما یہاں ہوتی ہیں. جو بھی ان قوانین کی اطاعت کرتا ہے یہ صفات اس کے اندر بحد مشریعت پیدا ہو جاتی. اسی کہتے ہیں سبغۃ اللہ، خدا کے رنگ میں رنگے جانا. تو مومن کے اندر جب یہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو خدا نے اپنی صفات کہی ہیں، تو یہ صفات بشریت کی حدود کے اندر اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. جماعت مومنین قوی ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے، صاحب غلبہ ہوتی ہے، صاحب اقتدار ہوتی ہے. اگر وہ یہ نہیں ہوتی تو پھر خدا کی صفت اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی، ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا. خدا نے کہیں نہیں کہا کہ ہم مغلوب ہیں، ہم مقتول ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم بھیک مانگ کے کھاتے ہیں، یہ تو خدا کی صفات نہیں ہو سکتی. تو سیدھی سی بات ہے، یہ تو قدم قدم کے اوپر ٹیسٹ ہو سکتا ہے ہمارے دعوے کا. بہرحال غنیمت، ہم نے تو کبھی دعویٰ ایمان کا کیا ہی نہیں. یہاں کہیں وہ راشن کارڈ بنوانے میں خانہ آتا ہے مذہب کا، وہاں اسلام لکھ دیتے ہیں ہم، اللہ اللہ رسول اللہ. ورنہ یہاں تو قدم قدم پہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. خدا کی صفات آپ دیکھیے اور اس کے مقابل میں ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کے بہرحال مسلمان ہونے کا، تو صفات دیکھیے، اگر اس کے برعکس ہیں یہ ساری صفات تو پھر تو ہم اس کے علی رغم زندگی بسر کر رہے ہیں نا. وہ قوی ہے، ہم ضعیف ہیں. وہ رزاق ہے، ہم رزق کے لیے محتاج ہیں. وہ قادر ہے، ہم مقدور ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے لیے؟ عزیزان ایمان، کسی نہ سلسفیانہ دلائل کی ضرورت ہے، نہ فقیہانہ احکام کی ضرورت ہے. یہ تو قدم قدم کے اوپر ٹیسٹ کرنے کی بات ہے کہ اس جماعت میں کس حد تک خدا کی صفات منعقد ہو رہے ہیں. وقان اللہ قوی نزیز ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا. اور یہ جو یہودی تھے میں نے کہا تھا نا جنہوں نے معاہدہ کیا تھا, یعنی وہ مدینے میں رہتے تھے, مدینے کے باشندے ہونے کی جہت سے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا یہاں ان مسلمانوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اگر کوئی دشمن مدینے پر حملہ آور ہوگا تو یہاں کے سٹیزن یا یہاں کے باشندہ ہونے کی جہت سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مل کے مدافعت کریں گے مدینے کو بچانے کے لیے. یہ وعدہ کیا تھا انہوں نے, اور جب یہ اس ڈنگ میں جب حملہ آور آئے ہیں مدینے کو پیس نیس کرنے کے لیے معاذ اللہ, تو عین جنگ کے درمیان یہ اپنے معاہدے سے پھر گئے تھے, اور اس کی ان کی وجہ سے بڑی سخت مصیبت میں گھر گئے تھے یہ مسلمان. مدینے کے اندر آپ سوچئے, اور باہر انہوں نے خندق کھود رکھی تھی, اسی کو جنگ عذاب کو جنگ خندق کہتے ہیں, خندق کھود رکھی تھی, باہر سے وہ حملہ آور ہو رہے تھے, اندر سے یہ جو معاہد تھے انہوں نے یہ غداری کی تھی. ان کا تو یہ بھی ارادہ تھا کہ یہ جب جنگ میں میدان جنگ میں باہر نکلیں تو مسلمانوں کے گھر پیچھے جو ہیں غیر محفوظ رہ جائیں گے, حملہ کرو ان کے گھروں کے اوپر. یہ یہودی یہ ہے, تو کہا کہ اس کے بعد ان کے متعلق سے فیصلہ کیا گیا, تو ان کو ان کے قلعوں سے ان کے گھروں سے نکال دیا, مدینے سے ان کو نکال دیا تھا, اور ذرا باہر دور ایک بستی خیبر جسے کہتے ہیں یہ یہودیوں کو وہاں بسا دیا تھا. پہلی چیز یہ کی گئی تھی, ان میں سے جو میدان جنگ میں پھر سرکشی پہ اترے تھے ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی تھی, ان میں سے ان لوگوں کو قیدی بھی بنایا گیا تھا, لیکن بہرحال انہیں وہاں منتقل کیا تھا. اس کے بعد پھر وہاں سے بھی انہوں نے اسی طرح سے مخالفت اور سرکشی اختیار کی, تو وہ جنگ خیبر جسے کہتے ہیں, بعد میں یہ چیز ان کے یہاں ہوئی تھی, اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں پھر پورے جزیرۃ العرب سے ہی باہر نکال دیا گیا, اس لیے کہ یہ قوم سازشوں سے باز ہی نہیں آتی, یہ ان کی جسے کہتے ہیں فطرت میں داخل ہو گئی. منافقت اور سازشیں بالکل جس طرح سے کہ ہندو کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے, یہ چیز جا ہی نہیں سکتی ان کے اندر, آخر تک یہ کرتے رہے, اور اس 1300 سال کے اندر یہی کوئی یہودی کرتا چلا آ رہا. آج بھی آپ کو سب سے زیادہ جو زخم پہنچی ہوئی ہے یہودیوں سے پہنچی ہوئی, یہ چیز کی گئی تھی. یہ ہے جو قرآن نے کہا کہ جب تک یہ لوگ اپنی روش میں ہیں ان پہ کبھی اعتبار نہ کرنا. اب اس جنگ کا کی داستان کا اس صورت میں خاتمہ اس نتیجے کے اوپر ہوا کہ وہ اورثکم ارضہم و دیارہم و اموالہم و ارضم ارض لم تطعوہا و کان اللہ علی کل شیء قدیر, اور خدا نے پھر تمہیں اے جماعت مومنین ان مخالفین کی زمین کا, ان کے شہروں کا, ان کے اموال کا مالک بنا دیا. یہ ہے جہاں اسلام زندہ ہوتا ہے, دین کی حیثیت ضرورت ہے اس میں, یعنی لا جنفق چیز ہے یہ اسلام کے ایک زندہ دین ہونے کے لیے کہ ہر زمین جس میں آپ آزادانہ مملکت قائم کر سکیں اپنی تمکن دین کی خاطر. جیسا کہ میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے, یہ مطالبہ پاکستان یہ اس دین کا تقاضا تھا ہمارے لیے, نہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس سے ہم نے تنگ آ کے یہ کیا, نہ انگریز کی سازش تھی, نہ کوئی معاشی مسئلہ تھا, نہ کوئی جیسے کہا جاتا ہے کہ جنہ کا سیاسی حربہ تھا. اقبال نے یہ کہا کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے, اسلام ایک زندہ حقیقت بن نہیں سکتا جب تک کہ مسلمانوں کی آزاد مملکت اس مقصد کے لیے نہ ہو کہ اس میں دین کا تمکن ہوگا, کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ تم آزاد مسلمانوں کی حکومت آزاد مانگتے ہو, بیسیوں حکومتیں مسلمانوں کی آزاد پہلے سے ہیں, پھر اس میں ایک اور کا اضافہ کر کے کیا کرو گے تم, یہ اعتراض ہوتا تھا. اس اعتراض کا جواب یہ تھا کہ وہ خطہ جس میں آزاد خطہ جس میں ہم اپنی مملکت قائم کریں تاکہ دین کا تمکن ہو, اس کے لیے یہ مطالبہ دینی بن گیا تھا ہمارا. قائد اعظم نے بار بار اس کو دہرایا تھا, یعنی خطہ زمین مقصود بھی ذات نہیں تھا، نہ حضور کے زمانے میں یہ مختلف ممالک کی فتوحات مقصود بھی ذات تھی، وہاں بھی تمکن دین کے لیے تھی، جیسا کہ میں نے ابھی سورہ نور کے وعدے میں کہا ہے، تاکہ دین کا تمکن ہو سکے، اور بین ہی اسی کے مطابق یہ تصور دیا تھا اقبال نے، اور اسی کے مطابق قائد اعظم نے اس کو عملی پیکر بنایا تھا. میں عرض کروں، دہرانا بار بار تو اچھا نہیں لگتا، کہ یہ بندہ ناچیز جو آپ کے سامنے ہے، 10 سال قائد اعظم کا قرب رہا مجھے حاصل، قرآن پہ ہی باتیں ہوتی تھی میرا اور ان کا، اتنا بڑا فرق صاحب، یہ ذرہ ناچیز وہ سلک پیما، کیا قدر ہے مشترک جی، ہم لوگوں کو معلوم، قرآن کا ذوق تھا ان کے دل میں، میں قرآن کا طالب علم تھا، یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس ان کے ساتھ ہوتی ہیں. آج طرح طرح کی اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کے خلاف، سازش ہے یہ. قائد اعظم اس کو اسی طرح سے دین کا تقاضا سمجھتے تھے جس طرح اقبال نے اس چیز کو پیش کی. اقبال نے ان کو کنورٹ کیا تھا نیشنلسٹ مسلمان کی حیثیت سے، ادھر وہ لائے تھے یہ سمجھانے کے بعد کہ اسلام یہ ہے، میرا ذاتی علم میں ہے. پہلی ملاقات جب ان سے 1937 میں ہوئی ہے، شملے میں انہوں نے مجھ سے بلایا، اسی بات پہ ڈسکشن ہوئی، علامہ اقبال کے ایما پہ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا ہی انہوں نے یہ ہندو انگریز کا بحاث جو ہے وہ تو ہم سنبھال لیں گے، یہ جو قال اللہ اور قال رسول کی بنیادوں کے اوپر مخالفت کر رہے ہیں اس مطالبے کی، یہ محاذ تم سنبھال لو. اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں جو تھیں 10 سال تک ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہیں، وہ تو کیا بتائیں، ہمارے مقدر کا ستارہ جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں، قسمت بدل گئی، فرصت ہی نہیں ملی ان کو، شاید آتے ہی وہ ہجوم میں مشکلات اور مسائل نے گھیر لیا، صحت بگڑ گئی، چند دن کے لیے تو وہ زندہ رہے، وہ ختم ہو گئے. اگر ان کی صحت رہتی اور ان کی عمر ہوتی، آپ دیکھتے کہ اس مملکتی سرزمین کے اوپر دین کا تمکن ہوتا، وہ اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَ لَمْ تَطَئُوهَا، ان کی زمینوں کا، اموال کا، شہروں کا تمہیں مالک بنایا، اور ابھی ان زمینوں کا بھی جن پر ابھی تمہارے پاؤں بھی نہیں پڑے. یہ اندازہ لگائیے، حضور قرآن کے زمانے میں تو ابھی یہ عرب سے آگے بڑھ ہی نہیں تھے، سرزمین عرب سے اس کے بھی آخری خطوں تک، بارڈر تک نہیں ابھی پہنچے تھے. ایران کی سرزمینیں، بازنطینی حکومت کی سرزمینیں، مصر کی زمینیں، ملتان تک کا ہندوستان کا علاقہ، کہاں کہاں. اب تو آہستہ آہستہ تاریخی تحقیقات جو ہو رہی ہیں وہ چین تک پہنچا رہے ہیں ان کو. ارض لم تطعوها، وہ زمینیں جن پر ابھی تمہارے پاؤں بھی نہیں پڑے. اللہ ہو، تو یہ چیز نہیں کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کو متعلق پیشین گوئی کہنا تو ہے ہی غلط، وہ تو قیامت تک کے لیے عالم الغیب ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. یہ چیزیں جو کہی گئی ہیں یہ اس لیے کہی گئی ہیں کہ جب ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی تقاضا ہے وراثت ارض، تو تم میں جب تک یہ خصوصیت رہے گی، جہاں جہاں تم پہنچو گے وراثت ارض تمہارے حصے میں آتی چلی جائے گی. یعنی یہ ایک منطقی نتیجہ تھا، لاجیکل کرالری تھی اس چیز کی، پیشین گوئی نہیں تھی کہ ان سرزمینوں کے اوپر بھی تمہارا قبضہ ہو جائے گا جن تک ابھی تمہارے پاؤں نہیں پہنچے. یہی خصوصیات تمہارے اندر باقی رہیں گی، تو جہاں تم جاؤ گے وہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہ مان لیجیے اس کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ خدا کی ایک قدیر کے لفظ نے تو بات صاف کر دی کہ ہم نے تو اس کے لیے پیمانے مقرر کر رکھے ہوئے، قوانین بنا رکھے ہوئے. اور پھر یہ جو صیغہ ہے قدیر کا، فعیل کا، میں نے عرض کیا ہے نا قرآن کریم کی روح سے، جو الفاظ اس بات اس سیغے کے اوپر اس وزن پہ آتے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا. یعنی یہ کوئی ہنگامی بات نہیں ہے جو اس وقت ہوا ہے، ہم نے ہر شے کے لیے ایسے پیمانے مقرر کر دیے ہیں جو ہمیشہ ویسے رہیں گے. تو جب ہمارے قوانین ہمیشہ ویسے رہیں گے، ان کے نتائج بھی ہمیشہ ویسے رہیں گے. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ باتیں جتنی کی جا رہی ہیں، نہ تو یہ تاریخی واقعات ہیں جو اس زمانے کے صدر اول کی تاریخ قرآن نے بیان کی ہے، نہ کوئی ہنگامی بات ہے کہ اس وقت کسی طرح سے ایسا ہو گیا ہے، وہ تو ایک اصول بیان کرتا ہے. وہ تو اپنے ان قوانین کو اور ان کے اٹل نتائج کو بیان کرتا ہے جو خدا نے قرآن میں دیے، اور کہا یہ کہ جو قوم بھی ان قوانین کی اس طرح سے اتباع کرتی چلی جائے گی اس کے فطری لازمی نتائج ان کے سامنے آتے چلے جائیں گے. آج بھی ہمیشہ کے لیے ہر سرزمین میں ہر زمانے میں جو قوم بھی ایسا کرے. اور اس کے لیے تو واضح الفاظ میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ کچھ نہیں کرو گے چھوڑ دو گے بدلو قومن غیرہ تو تمہاری جگہ دوسری قوم لے لے گی. ثم لا یکون امثالکم، وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی پھر. اس لیے کہ وہ تمہاری جیسی ہوگی تو پھر تو کوئی بات ہی نہ بنی، پھر بدلنے کی ضرورت کیا پیش آئی. تمہارے جیسی نہیں ہوگی وہ ہوگی جو ان قوانین کا اتباع کرے گی تو ان کا لازمی نتیجہ ان کے سامنے آئے گا. یہاں تک ویزا نے من جنگ احزاب کی داستان کا آخری مقطے کا بند آ گیا اور نتیجہ بتا دیا. اب آگے چلتے ہیں اور اس سے آگے اگلی آیت ساتھ ہی جو اس سے پڑی ہوئی ہے جن کی نگاہیں ستا بھی ہیں ذرا نیچے نہیں جاتی، ان کو یہ باتیں بڑی بے جوڑ سی نظر آتی ہیں، ان جوڑ سی. اور وہی ہے نا جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے، مضامین کا التزام نہیں ہے، کہیں کوئی بات آئی اس کے بعد کچھ آ گیا، آدم کا قصہ ہے درمیان میں آج قوم آ جاتی ہے، پھر آئلی قوانین آ جاتے ہیں، پھر وہ زمین کا قصہ آ جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یوں ہی کچھ بہت سے جیسے وہ بچوں کے وہ الفابیٹ کے حرف ہوتے ہیں نا، ایک تھیلے میں بند کیے ہوئے اے بی سی ڈی وغیرہ کی اس طرح سے کر دیے جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، کبھی نکالتا ہے تو وہ بی آ جاتی ہے، اگلا نکالتا ہے تو اس میں زیڈ آ جاتا ہے. تو اس قسم کا ہے قرآن کا یہ کچھ خبر ہے جو دیا جاتا ہے. اس نے کہا ورتل القرآن ترتیب، ہم نے تو اسے شروع سے آخر تک موتیوں کی لڑی کی طرح مربوط بنایا ہوا ہے، شروع سے آخر تک رہا. محرم میں ہی ہے تو ہی نواحائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا. اب بات ہوگی، یہ بات کٹے گی کہ جنگ احزاب کے واقعات ہیں، وراثت ارض کے اصول بیان ہو رہے ہیں، اور اگلی آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو. تو بات آئی نا سطح دینی کے اعتبار سے کہ جنگ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، وراثت عرض کے اصول بیان رہے ہیں، آگے چلا آ رہا ہے، نبی کے گھر کی بات ہو رہی ہے، اپنی بیویوں سے کہہ دو. عزیزہ نے من قرآن کریم نے انسان کی آئلی زندگی، گھر کی زندگی، اس کو بڑی اہمیت دی. بنیاد اس نے اس پہ رکھی ہے کہ اگر گھر کی زندگی میں تمہیں سکون اور شادمانی حاصل ہے تو پھر باہر کی زندگی بھی تم اطمینان قلب سے گزار سکتے ہو، اور اگر گھر جہنم بنا ہوا ہے تو باہر تم کوئی کام بھی اطمینان سے نہیں کر سکتے. یہ ہے دونوں میں تعلق باہم، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے مضامین چلے آ رہے ہیں جہاں وہ ختم ہوتا ہے، یا اس کے درمیان میں ہی، عین ان کے درمیان میں ہی آئلی زندگی کے متعلق، میاں بیوی زندگی کے متعلق، بچوں کی زندگی کے متعلق، گھر کی زندگی کے متعلق درمیان میں آیات آ جاتی. ان دونوں میں بڑا بنیادی اور گہرا تعلق. گھر کی زندگی میں اگر آپ کے صرف سکون ہی نہیں، سلیقہ، نظم و نسق، یہ چیزیں اگر وہاں حاصل ہیں، ہر چیز ٹھکانے سے ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنا بڑا آپ کو اطمینان حاصل ہے، سکون حاصل ہے، تو اس کے بعد باہر کی زندگی میں بھی آپ اسی طرح سے چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کے متعلق کچھ زیادہ تفصیل سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے ذاتی تجربے ہیں. بات یاد آ گئی. وہ بات تو غالب نے کہی تھی یوں ہی مذاق میں، لطیفے کے طور پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھانے کے لیے اس سے بہتر انداز نہیں تو آپ رکھیے. وہ لطیفہ یا وہ اس کا مذاق درمیان میں آ گیا. میاں بیوی میں ان میں گھٹ پٹ رہا کرتی تھی. ایک دن بیوی جو تھی وہ بڑی نمازن پرہیزگار تھی اللہ میاں کی، وہ بیٹھی ہوئی ان سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظم و نسق کس حسن و خوبی سے جاری ہے، کیسے کیسے قاعدے قانون کے مطابق ہر چیز ہوتی چلی جا رہی ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو پرندیختی نظر نہیں آتی، جیسا قرآن میں بھی ہے۔ کیسا نقشہ یہ عجیب و غریب اس کا حسن و خوبی سے چلا جا رہا ہے۔ عالم نے کہا ٹھیک ہے بی بی جو تم کہہ رہی ہو چلا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح حسن و خوبی سے چلا جا رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں کیا بات، کہنے لگے کہ اللہ نے شادی نہیں کی تھی نا۔ شادی کر کے یہ چلاتا تو پھر مقابلے داستان بات بڑی بڑے کی کہتا تھا تو بات جو بیوی کی طرف سے ہوا ہوگا وہ نہیں اس نے لکھا، بات بڑی پتے کی کہہ گیا بھی۔ اس لیے وہ اتنا زور دیتا ہے میاں بیوی کی زندگی میں، یعنی اس نے سکینت کہا ہے اور اس کے بعد ایک لفظ ہے محبت، وہ محبت سے بہت اگلا درجہ ہوتا ہے۔ من تو شدم تو من شدی جسے کہا ہے نا فطروں نے، محبت اس کو کہتے ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں گھر کا نقشہ، اس میں کامل سکینت سکون کا انتہا اور باہمی مودد کے تعلقات و رحمت، وہ ایک دوسرے کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا موجب بنے، اور مغفرت و جنت، ان کو اس طرح سے پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی ہر قسم کی تقریبات، ایک جنت کا نقشہ بن جائے گا گھر کا۔ اور اس جنت کے نقشہ جو گھر میں بنا ہوا ہوگا، یہ ہے جو باہر کی زندگی کے اندر پھر ہر کام نہایت سکون اور اطمینان سے نظم و نسق کے تابع کر سکیں گے۔ یہ وجہ ہے عزیزان من جو قرآن کریم جب باہر کی زندگی کے موضوعات کا ذکر کرتا ہے، کلائمیکس پہ جب پہنچتا ہے تو فوراً گھر کی زندگی کی طرف آ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے حاصل کیا تھا کہ گھر کی زندگی ان کی ایک جنت کا نقشہ لیے ہوئے۔ اب آئیے اس آیا کی طرف، بڑی عجیب کی بڑی کلائمیکس پہ پہنچی ہوئی بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تو مشہور ہے کہ نہیں، یہ تو صادق ہے کہ آپ کی ایک سے زیادہ بیویت، یہ معلوم نہیں یقینی طور پہ کہ بیک وقت وہ ایک وقت میں کتنی بیویت ہے۔ تاریخ کے اندر جو نام لیا جاتا ہے وہ 10-11 گنائی جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تحقیق نہیں، کہ بیک وقت کتنی تھی، بہرحال زیادہ بیوی، یہ کیوں تھی ایک سے زیادہ، یہ موضوع تحقیق بنا رہتا ہے۔ اور مستشرقین عام طور پہ حضور کی اس زندگی کے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں، اگرچہ انہی میں کے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خود حضور کی مدافعت کی ہے اس موضوع پر کہ یہ جنسی تسکین کا تقاضا نہیں تھا، انہوں نے اس کی ڈیفینس پیش کی ہے۔ لیکن ہمیں تو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کیا ہوئی تھی، مجھے ذرا اس میں تفصیل سے جانا چاہیے، اگرچہ بات کئی دفعہ پہلے بھی آ چکی ہے لیکن اس آیت کے ضمن میں تو ضرور ہے کہ وہ سامنے آئے۔ قرآن کریم کی روح سے اصول زندگی کا، ایک مرد کی ایک بیوی ایک وقت، واحدن قرآن نے کہا، مونوگیمی جسے کہتے ہیں، سچویشن ایسی آ پڑی اس ابتدائی زندگی کے اندر کہ اس سے کچھ مشکلات کا سامنا آ گیا۔ مدینے کی زندگی مختصر سی، یہ جماعت جنگوں کا قصہ شروع ہو گیا، سن 2 ہجری میں ہی بدر کی میدان میں والی جنگ ہو گئی، اور پھر الگ تواتر یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظاہر ہے کہ ہر جنگ کے اندر بچے بوڑھے تو کچھ محفوظ رہتے ہیں، جوان جو ہیں وہی جنگ میں کچھ کام آتے ہیں۔ مردوں کی کمی، مکے کی عورتیں اپنے خامدوں کو جو غیر مسلم کفار تھے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کو چھوڑ کے انہوں نے مدینے آنا شروع کر دیا ہجرت کے طور پر, انہیں چھوڑ کر ان کے متعلق بھی یہ قانون قرآن نے دیا کہ انہیں واپس نہ بھیجیے. کیا بات ہے سر, قرآن کے عدل اور انصاف کی مثال ہے کہ انہیں واپس تو نہ بھیجیے لیکن ان کے خاوندوں نے جو شادی کے سلسلے میں کچھ خرچ کیا ہے وہ خرچ ان کو واپس بھیج دو. انہیں کہہ رہا ہے وہ قریش جو ہر سال حملہ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا ہے, یہ سارے ان کے ہاں کے تنگ کیے ہوئے ہیں جو یہاں آ کے بسے ہوئے ہیں, ہر سال جنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ, اتنے بڑے سخت دشمن ہیں, ان کی بیویاں ایمان کے بنا پر وہاں سے جان بچا کے بھاگ کے یہاں آئی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کو تو واپس نہ بھیجیے کہ اور زیادہ ظلم ہوگا ان پہ, لیکن انہوں نے جو خرچ کیا ہے ان پہ وہ انہیں واپس نہیں. بہرحال تو گویا پہلے اپنے ہاں یہ کیفیت کے مرد جو شادی کے قابل ہوں وہ اتنے کم, اپنے ہاں کی عورتیں وہاں کی اتنی عورتیں جو یہاں آ گئیں, اور قانون یہ کہ مسلمان عورت غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا, عورتوں کی اتنی زیادتی, اصول ایک عورت, یہ ایک ایکسپشن کی گئی, استثناء کیا گیا, کہا یہ گیا کہ یہ جو اتنی عورتیں ہیں جو بغیر شادی کے یہاں, پھر ان کی جوان لڑکیاں, تو ان کا اگر اطمینان بخش مسئلے کا حل نہ کوئی اور مل سکے, اور بڑا مشکل تھا ملنا, تو پھر ہم اس قانون میں ایکسیپشن کے لیے ان خفتم اللہ تختو کے لیے, یہ جو تنہا رہنے والی عورتیں ہیں ان کے معاملے میں اگر کوئی اور طریق عدل اور انصاف پر مبنی نہ ہو سکے تو ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس رول میں جو ایک بیوی کا ہے اس میں ایکسیپشن کی جاتی ہے, ہنگامی طور پر استثناء کی جاتی ہے کہ اس ان عورتوں کی رضامندی سے تم میں سے جو بھی اس کی پوزیشن گھر میں کوئی نہیں ہوگی, بچیاں اس کے ساتھ آئی ہوئی ہیں ان کی پوزیشن گھر میں کوئی نہیں ہوگی, بیوی بن کے اگر آئے گی اس کی بھی پوزیشن ہوگی, اس کی بچیاں بیٹیاں بن جائیں گی. یہ تھی وہ اجازت اس ہنگامی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے جس کے لیے قرآن نے یہ ایکسیپشن دی ہے, اور ان میں ظاہر ہے بڑے بڑے اونچے گھرانے کی عورتیں خواتین تھیں جو اسی طرح سے جسے قرآن نے کہا ہے, یتیم کا لفظ ہمارے ہاں تو بچے کے لیے بولا جاتا ہے نا جس کے ماں باپ مر جائیں, عربی زبان میں وہ عورت کے جس کو شوہر نہ مل رہا ہو اور شادی کے قابل ہو اس کو بھی یتیم کہتے ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے یہ بات ہوئی, بڑے بڑے معزز گھرانوں کی خواتین تھیں جن کی کیفیت یہ تھی کہ وہ یا بیوہ ہو گئیں یا ان کے خاوندوں نے طلاق دے دی یا ادھر سے یوں آ گئیں, انہیں پروٹیکشن دینے کے لیے ان کی درخواست یہ تھی. ابھی ان کے ذہنوں میں تو یہ تھا نا کہ گھرانا ایسا ہی ہونا چاہیے, انہیں پروٹیکشن دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے دی بیوی کی حیثیت, یہ تھی وہ وجہ. ورنہ حضور کی شادی جو تھی, پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی, تاریخ کے اعتبار سے آپ سوچئے تو صحیح 40 سال کی تو ان کی عمر, دو دفعہ کی پہلے سے وہ بیوہ ہو چکی تھی, پہلی شادی جوانی کے زمانے میں قریش کے گھرانے کا 25 سالہ نوجوان شادی وہ اس سے ہوتی, ان کی پوری زندگی میں 53 سال کی عمر تک دوسری شادی نہیں کی آپ نے, حالانکہ عربوں کے اندر تو یہ رواج, ان کی وفات کے بعد ہجرت شروع ہوئی اور یہ ہنگامی حالات شروع ہوئے. یہ جتنی بھی حضور کی ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین, صرف حضرت عائشہ الکبریٰ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ناقد خدا کنواری جسے کہا جاتا ہے ان سے جو شادی ہوئی ہے, باقی جتنی بھی ہیں ان میں سے ہر ایک دو دو تین تین بار کی بیوہ ہوئی ہوئی متعلقات وہاں سے آئی ہوئی, خاندوں نے چھوڑا ہوا دو دو تین تین بار کی, 40 40 50 50 سال کی تو عمر تھی, یہ آئی یہ ہے وہ واقعات جن کو لکھنے کے بعد ولیم میور جیسا متعصب جس نے حضور کی سیرت لکھی ہے زہر ابلا ہوا ہے اس مقام پہ پہنچ کے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کم از کم اتنا تو میں مجھے بھی تسلیم ہے کہ یہ جنسی تقاضا نہیں تھا جس بنا کے اوپر حضور کی یہ بیویاں لائے تھے. وہ بھی کہنے پہ مجبور ہے. باسوس سمتھ نے تو جو ڈیفینڈ کیا ہے یا کارلائل نے جو ڈیفینڈ کیا ہے وہ تو ایک وقت کر بات رہی. ولیم میور جیسا آدمی بھی یہ کہنے کو تیار ہے کیونکہ اس نے تاریخ میں یہ سب چیزیں دیکھی. اب وہ آ گئے, حالات پہلے سے بہتر ہو گئے, وہ جو ایمرجنسی تھی وہ ختم ہو گئی, ہنگامی حالات ختم ہو گئے. یہ اس گھر کے اندر آئی. گھر کا نقشہ اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ کئی کئی دن تو چولہا بھی نہیں جلتا تھا, خالی دودھ اور کھجوروں پہ گزارا ہو جاتا تھا. بڑی اسرت کی زندگی. یعنی اس زمانے میں ابھی شروع میں بہرحال ایک سلطنت کے سربراہ نہ تھے ہی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنی بڑی جماعت کے یعنی امیر اور امام ہی نہیں بلکہ رسول تھے. اگر چاہتے تو اس زمانے میں بھی بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر سکتے, لیکن ایسا نہیں کہا گیا. بڑی اسرت کی زندگی تھی. ہنگامی حالات ختم ہوئے, مملکت قائم ہو گئی, یہ سربراہ مملکت ہو گئے. تو سیدھی سی بات ہے کہ ان بیویوں کی زندگی, ان بیویوں کے دلوں میں یہ خیال تو پھر پیدا ہوا نا کہ اللہ کا شکر ہے اب تو حالات بہتر ہو گئے ہیں, تو اب تو گھر میں کچھ آسودگی اور خوشحالی آنی چاہیے, کچھ تو نقشہ بدلنا چاہیے. لیکن وہاں کیا کیفیت تھی؟ وہ مملکت کے سربراہ ہوتے یا مکے میں ایک مسلمان ہوتے, یہاں تو اس دین کا تقاضا یہ تھا کہ سربراہ مملکت سب سے کم درجے کی جو زندگی ہوگی وہ بسر کرے گا. آپ کو معلوم ہے نا حضرت صدیق اکبر خلیفہ منتخب ہوئے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ سوال نہیں تھا کہ سربراہ مملکت کا وظیفہ کیا مقرر کیا جائے, وہ تو حضور نے خود اپنے اوپر یہ طاری کر لی تھی یہ چیز کہ جب تک ہر فرد رات کو کھا کے نہ سوئے گا رسول کھانا نہیں کھا سکتا. لیکن جو خلفاء تھے اور جب مملکت اتنی زیادہ وسیع ہو گئی تھی, اس زمانے میں بھی جب یہ مسئلہ سب سے پہلے پیش ہوا کہ سربراہ مملکت اسلامیہ کے کا وظیفہ یا بارہ تنخواہ کہو گزارا الاؤنس کہو اس کو کیا ہوگا, وظیفہ کا لفظ ہوتا تھا وہاں اس زمانے میں, مختلف قسم کی تجویزیں پیش ہوں. آپ نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے اس کو میں ہی طے کر سکتا ہوں, میں بتاؤں گا. آپ نے کہا پوچھئے مدینے میں ایک مزدور کی کم از کم اجرت روزانہ کتنی ہے, بتایا گیا کہ اتنی ہے. چارہ میں ہوگی, چارہ میں بھی بڑے ہوں گے. کہا کہ سربراہ مملکت کی صدیق کی میری میرا وظیفہ یہ ہوگا جو اس مزدور کی اجرت ہے. کہا کہ یہ اس سے گزارا کیسے ہوگا؟ کہنے لگے اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا ایسی صورت ہو جائے گی نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے پوچھا. کہنے لگے کہ میں اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا تاکہ اس کے صدقے میں میرا وظیفہ بڑھ جائے. یہ اب یہ درویشوں کی فقیروں کی جماعت نہیں تھی, خانقاہ کے اندر نہیں رہ رہے تھے, یہ مملکت کے سربراہ تھے اور عظیم مملکت تھی. یہ کیفیت تھی مملکت کا سربراہ جو حضرت عمر کے زمانے میں رضیت آ رہا ہو تو اس مملکت کے حدود فراموش ہو چکی ہوئی تھی. غریب کتنی عظیم و شان مملکت, کیسر و کسرا کی مملکتوں کی بھی ان کے زیر نگین تھی. اس زمانے میں بھی یہ کیفیت تھی کہ جب وہ باہر کا امبیسڈر ملنے کے لیے آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ آپ جاؤ گی روٹی کھا رہے ہیں. اس نے کہا تھا, وہ مصر کا تھا, کہ اب تو اتنا گیہوں باہر سے بھیجا جا رہا ہے تو آپ گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ یہ تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ آج مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ اس نے کہا جی کہ نہیں, یہ تو نہیں یقین دلا سکتا, میں نے تو کہا ہے مدینے میں اتنی بھیج رہے ہیں ہم. آپ نے کہا کہ مجھے اس کا تو یقین ہے کہ آج ہر فرد کو جو کی روٹی مل رہی ہے,
جس دن مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے میں گیہوں کی روٹی اس دن کھا سکتا ہوں. یہ تھے معیار. تو میں نے کہا یہ ہے کہ بارہ بیویاں تھیں, عورتیں تھیں, دل میں اتنا خیال تو ابھرا کہ گھر میں کچھ خوشحالی تو آ جائے. انہوں نے یہ درخواست پیش کی ہوگی, بات کی ہوگی, میاں بیوی کی بات ہے. یہاں تو صبری اور سنیے عزیزہ نے من کیا کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ عین کس طرح سے اس کے ساتھ ملتا ہوا مضمون چلا آ رہا ہے پیچھے سے. وہ مملکت اتنی بڑی حاصل ہو رہی ہے نا کہ ان کی زمینیں, ان کی اموال, ان کی سلطنتیں, وہ تمام تمہارے زیر نگیں آ گئیں. اور ادھر گھر کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اب تو اتنی بڑی مملکت کے سربراہ آپ ہو گئے, اب تو گھر میں چولہا جلنا چاہیے, کچھ تو آسودگی ہونی چاہیے. کہا کہ سن رکھو, سوال اس کا نہیں ہے کہ پہلے کچھ تھا نہیں, اب اتنا کچھ مل گیا ہے. سوال زندگی کے نظم و نہج اور نہج کا ہے. اتنی بڑی مملکت تو مجھے ملی ہے, اس کے ساتھ ہی اتنی کثرت سے غریبوں کی ذمہ داریاں بھی تو میرے سر کے اوپر عائد ہو رہی ہیں. جب بیٹی نے کہا تھا کہ ابا جان آپ کو مملکت مل گئی ہے, چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. کہا تھا کہ بیٹی, اس نے کہا تھا کہ کوئی ملازمت دے دیجئے. کہا تھا کہ بیٹی جب میں دیکھوں گا نا کہ مملکت کی کوئی عورت بھی چکی خود نہیں پیستی, اس دن فاطمہ تمہیں دوں گا میں ملازمت. تو کہا کہ یہاں بات یہ نہیں ہے کہ مملکت اتنی بڑی مل گئی اور میں سربراہ بن گیا اور آپ کو خوشحالی نصیب ہو گئی, نصب و دان کی بات. میری زندگی تو یہی رہنی ہے, جب تک یہ پورے کے پورے معاشرے کا معیار جو ہے وہ اونچا نہ ہو جائے گا. میں ان کے سب سے نیچے میرا معیار ہوگا, یاد رکھو. ٹھیک ہے, یہ ہے میری زندگی, یہ ہے میرا نصب و دان حیات, یہی رہے گا. یہاں وہ جو آپ لوگوں کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے تم یہاں آئی تھیں, اب اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہنگامہ ختم ہو گیا. تو اب یہ سن لو, دونوں چیزیں تمہارے سامنے, یا نبی کے گھرانے کے اندر رہتے ہوئے یہ زندگی, اور اگر وہ زندگی بسر کرنی ہے تو بڑی آسانی سے میں تمہیں رخصت کیے دیتا ہوں, کچھ ساتھ بھی دے دیتا ہوں, اور نہایت حسن کارانہ انداز سے رخصت کرتا ہوں, غصے سے نہیں, ناراضگی سے نہیں. اگر وہ دنیاوی زیب و زینت کی آسودگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنی ہے تو طے کر لیں آج ہی کہ یہاں نہیں وہ میسر ہو سکے. تو دونوں میں سے تم فیصلہ کر لیں, نبی کے گھر کی زندگی اس خسرت کے ساتھ, یا یہاں سے باہر جا کے آسودگی کی زندگی, جو بھی تم چاہو. پتہ ہے کہ پوری کی پوری ازواج مطہرات کی طرف سے کیا جواب ملا. کہا کیا فرمایا آپ نے, نبی کے گھر کو چھوڑ کے باہر کی زندگی, آپ تو آسودگی کہتے ہیں, وہاں تو جنت کی زندگی بھی ملے گی تو قبول نہیں. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. ایک بھی ان میں سے نہیں تھی کہ جس نے کہا کہ ہاں میں بات کری. یہ تھا خاوند کا سلوک بیویوں سے, اجازت دی جا رہی ہے خدا کے حکم سے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے, میں رخصت کرتا ہوں, کچھ ساتھ دیتا ہوں تمہیں, ساتھ و سامان بھی, جب تک تمہارا اور کہیں انتظام نہ ہو جائے. بڑی خوبصورتی سے روانہ کرتا ہوں تمہیں, میں اجازت دیتا ہوں کہ ان دونوں میں سے اپنے لیے تم خود منتخب کر لو کون سا طریقے زندگی تم چاہتی. اس گھر کے کو چھوڑ کر کسی اور گھر کے اندر جانا, یہ تھی گھر کی زندگی. آپ نے سمجھ لیا کہ پھر یہ باہر اس طرح سے کیوں یا سب کچھ کیا جاتا تھا. گھر کی زندگی یہ تھی. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر وہ دنیاوی آسودگیاں اور زیب و زینت چاہتی ہو تو اس کا وہ راستہ ہے, اگر خدا اور اس کا رسول چاہتی ہو اور دار الآخرت چاہتی ہو, مستقبل کے اوپر اگر نگاہ ہے تمہاری وہ چاہتی ہو تو اللہ کی طرف سے بہت کچھ ملے گا, لیکن اسی لائن میں ملے گا بہت کچھ. فیصلہ تمہارے لیے, جو فیصلہ کرنا چاہو. میں نے عرض کیا ہے نا کہ تاریخ گواہ ہے, سوال ہی نہیں. کسی ایک بیوی نے بھی نہیں چاہا ان میں سے, بلکہ ندامت ہوئی کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ پیش کر کے آپ کے دل کو کچھ اذیت پہنچائی ہے. افسوس ہے ہمیں بیوی کی زندگی میں. کہا کہ اتنی بات ہی نہیں, اور بھی سن لو. یہاں یہی سوال نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی آسودگی حاصل نہیں ہوگی جو باہر کی ہوگی. ہو سکتا ہے اس معاشرے میں تمہیں نظر آئے اور لوگوں کے گھروں میں اس سے بہتر وہ معیار زیست. تو میں نے کہا ہے نا کہ میرا معیار زیست غریب سے غریب تر جو فرد ہے اس جیسا ہونا ہے. اور آگے بڑھو, اب اپنی ذمہ داریوں پہ نگاہ رکھو. اس سے دو آیتیں آگے ہیں, وہ میں پہلے عرض کر دوں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, یاد رکھو کہ تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو. ان کی زندگی, ان کی سیرت و کردار, ان کی نہج کا, ان کی رفتار گفتار کردار کا اثر ان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے. تمہاری تو ہر نقل و حرکت کا اثر باہر تک جانا ہے, متعدی ہونا ہے. اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھو کہ تمہیں کس قدر محتاط رہنا پڑے گا, تمہیں کس قدر خدا کے قوانین کی عطایت شدت سے کرنی پڑے گی, تمہیں اپنے اخلاق و کردار و سیرت پہ کتنی گہری نگاہ رکھنی پڑے گی. ان کی ایک ذرا سی کوئی حرکت اس کے خلاف جائے گی تو کوئی بات نہیں, قابل معافی ہوگی. تمہاری ذرا سی حرکت جو ہے اس کے نتائج بڑے دور رس ہوں گے. اس لیے یاد رکھو, یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہا العذاب ضعفین, تم میں سے اگر کوئی ناپسندیدہ حرکت بھی کسی کے ہاں ہوئی تو یاد رکھیے, عام عورتوں کو جو سزا ملے گی اس کی, تمہیں دگنی سزا ملے گی اس کی. فیصلہ کر لو, بات صاف صاف کیے دیتا ہوں. یہ ذمہ داریاں ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر کی زندگی کے اندر کوئی قانون جب نافذ کرنا چاہتے تھے, پہلے اپنے گھر میں آ کے کہتے تھے کہ یہ قانون کل سے نافذ ہونا ہے, تم آج ہی سے اس کے مطابق اپنے گھر میں تبدیلی کر لو. کہا تم عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہو. قرآن نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا نا کہ ان کی زندگی اسوہ ہے تمہارے لیے. اب اسی صورت میں بات شروع ہوئی تھی نا, اور اسی میں میں پھر یہ عرض کر دوں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. 21 آیت ہے نا, اس میں مشہور آیت ہے کہ حضور کی زندگی سیرت طیبہ ماڈل ہے قیامت تک کے لیے. یاد رکھیے, حضور کی سیرت و کردار اور اخلاق کی بلندی اور پاکیزگی, یہ ہے وہ ماڈل قصوہ حسنہ. عام معاشرت کے اندر جیسے حضور رہتے سہتے تھے, جس طرح سے مسلم لباس پہنتے تھے, گھر بناتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, سواری اس قسم کی تھی, وہ نہیں ہے یہ چیز کہ قیامت تک کے لیے آپ کے یہاں وہ ماڈل ہے. حضور کی سیرت و کردار ماڈل ہے, اور اصل چیز تو ہے ہی سیرت و کردار. اس ماڈل ہونے کے اندر رسول اللہ کے گھر کے اندر کی زندگی بھی مومنات کے لیے ماڈل تھی. کہا یاد رکھو, تم میں سے اگر اس قسم کی کوئی اگر نازیبہ حرکت سرزد ہو گئی, یہ نہیں ہے کہ ہو چکی تھی, اگر ہو گئی تو وارن کیے دیتا ہوں تمہیں, اس گھر میں رہنا ہے, دگنی سزا ملے گی. وکانا زاگے کا عدل لائے یہ سیرا, ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا ایسا کرنا. قانون خداوندی میں پہلے سے اس ضابطے کے اندر یہ شک رکھ دی جائے گی. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور جو تم میں سے قانون خداوندی کی پوری پوری عقائد کرے گی, اپنی صلاحیتوں کو اس کے مطابق صرف کرے گی اس گھر کو ایک ماڈل بنانے کے لیے, تو خدا کی طرف سے تمہیں اس کا صلہ بھی دگنا ملے گا. کہ تم نے اپنی ذات پر کتنی سخت پابندیاں عائد کر کے اس قسم کا نقشہ گھر کے اندر رکھا, کتنی کتنی اپنی معصوم تمناؤں کو قربان کر دیا. یہ چیز کے ساتھ ذرا اچھا کپڑا ملنا چاہیے, کچھ تھوڑا سا پیٹ بھر کے کھانے کو ملنا چاہیے. کوئی ایسی خواہش یا آرزو نہیں تھی, کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جو قابل گرفت ہوتا. لیکن انہوں نے اس کے جواب میں یہ نہیں ہے کہ ان کو جبر کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا ہوگا, اجازت نہیں جا رہی ہے. بطیب خاطر انہوں نے اس زندگی کو جو قبول کیا ہے بہت بڑی چیز. کہا کہ تم اس طرح سے اگر یہ قبول کرتی ہو تو اللہ کے ہاں اس کے میزان میں اس کا وزن جو ہے اور زیادہ بھاری ہوتا ہے. کہ اتنی بڑی جتنی بھی جاذبیتیں اور اٹریکشنز اور کشش آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے بطیب خاطر تم اس زندگی کو قبول کر رہی ہو, اللہ کے ہاں سے تمہیں اجر عظیم ملے گا. اور جو کہتی ہو رزق سامان زیست زندگی کے متعلق, تمہارا معیار کچھ اس قسم کا ہے کہ کچھ زیادہ قیمتی کپڑے ملے, کچھ بہتر کھانے کو ملے, یہ سب کچھ ان لوگوں کا معیار ذرا سا بدل دو. معیار یہ رکھو رزق کریمہ, ایسی روٹی ملے جس میں عزت باقی رہے, جو کی روٹی کیوں نہ ملے, رزق قریب ملے, عزت باقی رہے, با عزت رزق. دیکھا معیار کیسے بدل دیا ایک لفظ میں آ کر. وہ معیار نہ رکھو اپنے دل میں, جو خدا سے مانگو تو یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ سامان عزیز دے تو ایسا دے کہ جس میں عزت برقرار ہے. اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. قرآن نے رزق کریم کہا ہے مومنین کے لیے, رزق کریم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, دیکھو وہی جو میں نے پہلے کہا تھا, ان تقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. کہا بتاتا چلا جاؤں تمہیں یہ زندگی کس قسم کی ہوگی, کیا کیا پابندیاں تم نے اپنے اوپر بطیب خاطر عائد کرنی ہوں گی. کہا اور گھروں کے اندر لوگ آئیں گے یا انہیں غیر مردوں سے باتیں باتیں کرنا ہوں گی. ٹھیک ہے مومن عورتیں ہیں, وہ لحاظ رکھیں گی اس بات کا, لیکن تمہیں خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جب کسی سے بات کرنا تو جو عام انداز نسوانیت کا ہوتا ہے نا, کہ نرمی ذرا آواز کے اندر ہو, کچھ لوچ ہو, یہ عام ہے انداز. کہا تمہیں یہ انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو اجنبی جس سے تم بات کر رہی ہو اس کے دل میں کچھ مرض ہو اور وہ اس سے کچھ اور اثر لے. نہایت باوقار طریقے سے, اسی لیے ان کو مائیں کہا ہے. جیسے باوقار ماں بیٹے سے بات کرتی ہے نا, جس انداز سے, اس انداز سے بات کرنا. کن کن چیزوں کے اوپر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں عزیزہ نے, مان ماڈل بننا تھا اس گھرانے نے, بات کے اندر بھی یہ احتیاط برتنا کہ اس میں عام عورتوں جیسی بات نہیں, لو چل لچک نہیں ہونی چاہیے, نرمی نہیں ہونی چاہیے, بس یوں جیسے ماں بیٹے سے بات کرتی, یہ انداز رکھ. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی. خیر کچھ چند منٹ جی, میں یہاں پردے کے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہتا, موضوع پہلے بہت جگہ آ چکا ہے, پھر بھی آئے گا. یہاں ایک چیز ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے, وقرنا فی بیوتکن, کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا گیا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر بند رہا کرو. ایک ترجمے میں ایک لفظ نے یوں کیا, تو جب رسول اللہ کی بیویاں ہیں کہ جو امہات المومنین تھیں ان سے کہا گیا تھا گھر کے اندر بند کیا کرو, تو تم گھر سے کیسے باہر رہ سکتے. یہ سند دی جاتی ہے, دلیل دی جاتی ہے, اور ساتھ ہی یہاں تک بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جنگوں میں بھی شریک ہوا کرتی تھیں, اور جنگ جمل میں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ لیڈ کر رہی تھی, اور ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو حکم یہ تھا کہ گھروں کے اندر بند رہا تھا. فضیلہ نے مان گھروں کے اندر بند رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے, عورت تو نصف حصہ آبادی کا ہے. یہ چیز میں نے عرض کیا نا کہ پردے کے زمن میں عرض کروں گا, یہ پردہ نہیں ہے قرآن کی روح سے جو بھی ہے کہا جو میں یہاں تک صرف رہوں گا. وقرنا فی بیوت کننا کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے گھروں کے اندر بند رہا کرو, یہ تو کرنا جو ہے یہ تو وقرا ہے. کہا پہلے یہ ہے نا کہ گھر میں اس انداز سے رہو, اجنبی سے بات بھی کرنی پڑے تو بالکل ایک سنجیدہ خاتون کی طرح جسے ماں بیٹے سے بات کرتی ہے تو اس طرح بات کیا کرو. کہا کہ اپنے گھر میں چھچورا پن نہ آنے دیا کرو, وقار کے ساتھ رہا کرو. یہ تو کرنا تھا لفظی وقار ہے, باوقار انداز سے خاتون خانہ کی حیثیت سے رہو. کہاں وقار کے ساتھ رہنا, کہاں گھر کے اندر ایک قید خانے کی طرح رہنا, کتنا فرق ہے اس کے اندر. باوقار طریق سے رہو. اور اگلی بات جو کی تبر ولا تبر رجنا تبر رجل جاہلیت ہندا, وہ اسلام سے پہلے کا معاشرہ جو تھا جس کے اندر وہ عورتیں نہایت برکیلی زندگی بسر کیا کرتی تھیں, تو جوڑا بہن ان کے اندر ہوتا تھا, نمود و نمائش ہوا کرتی تھی. تبرج ہے یہاں لفظ. بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں اس لفظ سے متعلق, لیکن کہنے کی بات ہے یہ تو وہ بیر جیم ہے برج جس سے نکلا, ابھار جس سے کہتے ہیں, نمود نمائش ابھار. یہ جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے, نمود حسن کا جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور یہیں سے تبرجنا تھا تو ایرج کا ڈس کیا بات ہے ان عربوں کی ساتھ. عورت کا اس قسم کا نمود حسن اور نمائش کا جذبہ, وہ نمود کے لیے یہ سب کچھ اپنے آپ کو ابھار کر اپنے آپ کو سامنے لائے, کیا بات ہے ان کے اس لفظ کی صاحب ابھار کے سامنے لائے. اور یہی سے وہ لفظ ہے جو ہمارے ہاں یہ جو دودھ بلویا جاتا ہے نا, اس میں بلونے والی بلونی جسے کہتے ہیں ساڈے مدانی کہنے نے انہیں, کبھی دودھ ہی نہیں کبھی دیکھا تو مدانی کا کی پتا ہوا کی ہوں گی. رڑکن واسطے اور چاٹی چندی کی مرہانی ہوتی تھی, وہ اس سور سے اس کے اندر وہ اسراب پیدا کرتی تھی, لہیں دودھ میں پیدا ہوتی تھی جب ہی مکھن اوپر آتا تھا. یہی سے انہوں نے لفظ جو تھا رچنا کا اس بلونی یا مدھانی کو کہتے تھے. ایک ہی لفظ سے وہ کہتے تھے کہ عورت کی نمود حسن کا جذبہ مرد کے دل کے جذبات میں وہ کچھ کرتا ہے جو مدانی دودھ نل کر دی. کیا بات ہے اس قوم میں, کہتا ہوں اس سے بہتر تشبیہ نہیں ہے. اور وہ سنتے ہو پنجابی میں کھڑو پا دیں دی ہے یہ جذبات کے اندر, تلاطم انگیزیاں پیدا کر دیتی ہے جذبات کے اندر. وہ چیزیں جو دودھ کے اندر بالکل چھپی ہوئی ہوتی ہیں بلکہ اس کے اندر محلول ہوتی ہیں, حل ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, جسے آپ مکھن کہتے ہیں, اس قسم کی طرح اضطراب انگیزیاں ہوتی ہیں اس سے کہ وہ ابھر کے ادھر سے وہ سامنے آ جاتا ہے. اوپر ادھر سے نمود حسن ہوتی ہے. یہ تھی قوم, یہ تھی اس کی زبان, یہ ہے وہ لفظ جو قرآن لایا ہے کہ دو لفظوں میں ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ تم وقار سے رہو گھروں کے اندر اپنے, وہ نمود و نمائش حسن کا جذبہ کبھی تمہارے دلوں کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ جس سے مردوں کی کیفیت یہ پیدا ہو جائے کرتی ہے. اور اس میں عزیزہ نے من بات یہ نہیں ہے جیسا کہا جاتا ہے کہ مردوں کی حفاظت عصمت کے لیے عورتوں سے کہا کہ تم یہ کچھ بن کے نہ باہر نکلا کرو تاکہ ان کی عصمت جو ہے وہ محفوظ رہے, پھٹے منہ والی گل. یعنی یہ آپ نہیں اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتے, تمہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی حالت پہ رحم کیا کرو اور اس طرح سے نمود حسن سے باز آیا جا کرو تاکہ ان کی حفاظت رہے عصمت کی. کیا کریڈٹ ہے ان کے اوپر کہ وجہ کشش ہی کوئی چیز ان کے سامنے نہ آئے اور یہ پھر کہے کہ صاحب دیکھیے نا ہم نے ہم کسی چیز کی طرف گئے نکل کے گئے ہی نہیں, کھینچا ہی نہیں, وہ تو چیز ہی بنا بند کر دی. قتل غلط ہے یہ نہیں کہا گیا, یہ بات بڑی گہری ہے جو قرآن نے کہا. نمود حسن کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. بات یہ کہی گئی قرآن کریم عزیزہ نے من, اسی کے ساتھ آگے آیت آتی ہے وہ جس میں وہ کہا اس نے کہ مرد اور عورت اس زندگی کی آمادگاہ میں دوش بدوش چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے. جو کچھ مرد کر سکتے ہیں دین کی زندگی وہی کچھ عورت کر سکتی ہے. تو کہا یہ گیا ہے کہ عورت کے دل میں یہ جذبہ پتہ نہیں کب سے آیا ہوا ہے, آیا ہوا ہے اس زمانے سے جب سے اما حوا اور بابا آدم کا قصہ تو رات میں آیا کہ وہ اما حوا کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ آدم کو تنہا پیدا کیا تو وہ اداس ہو گیا, اس کی اداسی مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پسلی میں سے ایک عورت کو نکالا اور کہا کہ لو بچہ کھیل لو اس کھلونے سے. یعنی مقصود بھی ذات عورت کی پیدائش اپنے لیے نہیں, مرد کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بنی. اب جو عورت کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ تم تو مرد کو بہلانے کا ایک ذریعہ ہے بنی ہو, وہ ہو ذریعہ اس نے اپنے اندر پھر یہ پیدا کر لی گئی بات کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو کیسے بہلا سکتی ہوں, یہ ہے جذبہ نمود حسن کا, میں زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو کیسے بن سکتی ہوں. وہ یعنی کہا تھا میں نے کبھی ناولوں میں آتا ہے کہ وہ یہ لڑکیاں جو ہیں اب مغرب کی وہ بن سنور کے میک اپ کرنے کے بعد آئینے کے سامنے اس کے بعد ماں سے پوچھتی ہے کہ ماما ایم آئی پریزنٹیبل, جی ایسی ہو گئی ہوں کہ کھینچوں ذرا مردوں کو اپنی طرف. قرآن نے اس کے اس جذبے کی تردید کی کہ تو کوئی ذریعہ نہیں ہے مردوں کو بہلانے کا, تیرا اپنا تشخص ہے, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اپنی پرسنالٹی ہے, وہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کرو جو مرد پیدا کرتے ہیں اور اس طرح سے تم پہچانی جاؤ دنیا کے اندر, نہ اس طرح سے کہ مردوں کو بہلانے کے لیے ایک کھلونا ہو. جتنا زیادہ اٹریکٹیو کھلونا ہوگا بچہ اسی تیزی سے اس کی طرف بھاگ کے جائے گا. تمہارا مقام یہ نہیں ہے, عورت سے کہا گیا ہے تمہارا مقام یہ نہیں ہے, برابر کا مقام ہے, اسی طرح سے اپنی عزت کراؤ جس طرح سے مرد اپنے کردار کی بنا پر اپنی عزت کراتا ہے. نمود حسن کے جذبے کی جڑ کاٹ دی قرآن نے عزیزہ نمان, عورت کو مقام مساوات انسانیہ کا دے دیا. اس لیے یہ کہا کہ گھروں میں رہو چھچوڑا پن نہیں آنا چاہیے, وقار کے ساتھ رہو. کیا بات ہے وقرنا, وقار کے ساتھ رہو گھروں کے اندر. یہ جو نمود حسن کا جذبہ ہے جس سے عورت اپنے آپ کو مقصود بھی ذات نہیں سمجھتی, کسی دوسرے کے جذبات کی تسکین کا ذریعہ سمجھتی ہے, یہ قطن جذبہ اپنے دل کے اندر نہ آنے دیا آنے دو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, نظام صلات قائم کرو. افراد امت کی جو تمہارے لیے بیٹوں کے مانند ہیں ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی چلی جاؤ. آتین الزکات, دوسرے وقت میں عرض کروں گا کہ زکات سے اگر مفہوم یہ لیا جائے جو یہ دیتے ہیں تو اس گھر کے اندر تو پیسے اتنے نہیں تھے تو انہوں نے زکات کہاں سے دینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر زکات, یہ جو مرور ہے زکات ہے, خود بتاتے ہیں کہ حضور نے کبھی زکات نہیں دی, تو انہوں نے نہیں دی تھی تو ان بیویوں کے پاس کہاں سے کچھ آیا تھا. جو بیچاری اچھا کپڑا مانگ رہی تھی تو اس کا بھی جواب مل گیا. تو آتین الزکات کی اگر یہ مانے ہیں جو یہ لیتے ہیں کہ اتنا روپیہ سال بھر جمع ہو جائے تو اتنا اس میں سے نکالو, ان اس گھر کے اندر شام کو پکانے کے لیے تو آٹا نہیں ہوتا تھا, سال بھر دولت جمع ہوتی تھی وہاں جس کی وہ زکات دینے کا حکم آیا ہوا ہے. دیکھا کیسے منہ بولتے زکات کا مفہوم منہ بول رہا ہے. یہ کرو واقعی اللہ ورس, میں بات یہ دوبارہ کسی جگہ وضاحت سے عرض کروں, عطایت کرو اللہ اور رسول. کہا کہ خدا چاہتا یہ ہے, یہ اس لیے تمہیں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اپنے آپ کے اوپر یہ پابندیاں عائد کرو. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا. یاد رکھو پہلے تو قرآن کریم نے ازواج النبی سے یہ کہا
کہ تم رہنا چاہتی ہو تو اس طرح سے رہا جائے گا, ورنہ جانا چاہتی ہو چلے جاؤ. اس کے بعد نساء النبی آیا ہے, گھر کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب سے یہ کہا جا رہا ہے. یہ ہدایات اس گھر کے اندر رہنے والی اہل البیت جسے کہا گیا ہے, نساء النبی کہا گیا ہے. یہ بڑا فرق ملحوظ رکھنے والا ہے. وہ ازواج النبی کے متعلق بات تھی کہ میرے عقد میں رہنا چاہتی ہو یا جانا چاہتی ہو, ازواج کے متعلق. یہ ساری ہدایات جو دی جا رہی ہیں یہ نساء النبی یہاں کہا گیا ہے. نبی کے گھر کے اندر جتنی عورتیں بیٹیاں ہیں, حضور کی پھوپھیاں ہیں, اور بھی ہیں, ملازمہ ہیں, بیویاں ہیں, سب اس میں آ جاتی ہیں. خدا چاہتا یہ ہے, اے اس گھر میں رہنے والی خواتین, خدا چاہتا یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دیا جائے. یہ رجس چاہتی ہے. ترجمے ہمارے یہاں صاحب کے, ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں پاک و صاف کر دے. کیا شرم آ جاتی ہے رسول کے گھرانے کے اندر کی نصاب. اور خدا کہتا ہے ہم چاہتے یہ ہے کہ, میں تو یہ لفظ بولتے ہوئے بھی مجھے کچھ عزیزہ نے نا بہت تلخی آتی, ناپاکی کو دور کر. ریجس کہتے ہیں ہر قسم کے شکوک و شبہات. ریجس کہتے ہیں ہر قسم کی ایسی چیزیں جو اضطراب پیدا کرتی ہیں. ریجس کہتے ہیں ہر اس رکاوٹ کو جو انسانیت کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے راستے میں حائل ہو جائے. ذرا پوچھ کے تو دیکھو عربوں سے کہ اس کے معنی وہ کیا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ پابندیاں ہم اس لیے تم پہ عائد کر رہے ہیں, یا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ پہ عائد کرو, تاکہ تمہارے قلوب تمام شکوک و شبہات سے بارہ تر ہو جائے. کوئی اس طرح انگیز بات اس کے اندر نہ آئے, کوئی ایسی رکاوٹ یہاں پیدا نہ ہو جو تمہاری انسانی صلاحیتوں کے نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. ہم یہ چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. وجوتا ہرا کم تطہیرا, ہم تمہاری قلب و نگاہ کی پاکیزگی چاہتے ہیں. کیا بات ہے. اس کے معنی تطہیر کے دور لے جانا بھی, تاکہ وہ جو لوگوں کے اعتراضات اور الزامات ہوتے ہیں نا, تمہاری زندگی ان سے بلند و بالا ہو جائے. میں نے کہا ہے نا, یہ جو تطہیر ہے قلب و نگاہ کی پاکیزگی, ریفرنسز کو بہت ہے. میرے سامنے ایک ریفرنس کم از کم آپ لے لیجیے, یہاں ہے 5:41 میں, اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. دیکھا قرآن کیسے واضح کر دیتا بات. تطہیر قلب ہے. ان پابندیوں سے مقصد یہ ہے تمہارے قلب و نگاہ میں پاکیزگی پیدا ہو جائے, تمہارے دلوں میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے, کوئی اس طرح انگیز بات نہ ہو, کوئی ایسے موانعات نہ ہوں جو تمہارے ذات کے اخلاق کی نشو و نما کے راستے میں حائل ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہم نے احکام تمہیں دیے ہیں کہ اس قسم کی زندگی تم بسر کرو اس طرح سے. اور پھر آگے اور بات نہیں کی نہیں, ایک بات, واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا. کہا باتیں کچھ کھل کے نہیں ہم نے کی, ایمائیت کے انداز سے کچھ, ہم کہتے ہیں اشارتاً ہم نے کچھ لطیف انداز سے یہ ساری باتیں کہہ دی ہیں تم سے. یاد رکھو, زیادہ تشریح چاہتی ہو تو تمہارے گھروں کے اندر قرآن اور قرآن کی حکمت کو روز تلاوت ہوتی ہے. زیادہ تشریح وہاں موجود ہے, وہاں لے لو. ہم تو خبردار ہیں, بات سب ہمیں معلوم ہے لطیف, لیکن بات ذرا ہم لطافت سے کر رہے ہیں. تشریح وہاں تمہیں مل جائے گی. نسان نبی سے یہ کچھ کہا, اور جو میں نے عرض کیا نا کہ نمود حسن کا جذبہ عورت کے دل سے نکالنے سے مقصد یہ تھا کہ اسے مرد کے شانہ بشانہ چڑھائے. اگلی آیت میں یہ چیز آئی ہے. وقت ہو گیا ہے, اور قرآن سورہ عذاب کی آیت 34 تک ہم آ گئے, 35 میں سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.